بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومن اصول اہل سنۃ والجماعۃ سلامۃ قلوبہم وألسنتہم بأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، فصل فی موقف اہل سنۃ والجماعۃ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ سنت جماعت کا موقف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ کے تعلق سے، اور اصول ایمان کا یہ تیسرا اصول ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ سنت جماعت کے عقیدے کا یہ تیسرا اصول ہے. پہلا اصول ارکان ایمان تھا، دوسرا ایمان کی تعریف، اور اس کتاب میں یہ تیسرا اصول ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، ومن اصول اہل سنت والجماعۃ، اہل سنت جماعت کے اصولوں میں سے، یعنی عقیدہ کے اصولوں میں سے، سلامۃ قلوبہم وألسنتہم لأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت جماعت کہ دل اور زبانیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے سلامت ہیں، یعنی دلوں میں کوئی بغض و نفرت نہیں، زبان پر کوئی گالی گلوچ یا کوئی غلط الفاظ ان کے لیے نہیں ہیں، کوئی لان تان نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا افعالہم، افعال کا ذکر نہیں ہے، سلامۃ القلوب و سلامۃ الالسن، دل بھی اور زبان بھی، دونوں کا ذکر ہے، افعال کا ذکر نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جو افعال ہیں صحابہ کی وفات کے بعد متعذر ہو جاتے، ممکن نہیں ہے کہ فعلاً کسی صحابہ کو نقصان پہنچائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. دل سے بہت ضرورت تو ہو سکتی ہے، جیسا کہ اہل بدعت کرتے آئے ہیں، زبان سے بھی گالی گلوچ اور لان تان ہو سکتا ہے، جیسا کہ اہل بدعت کرتے آئے ہیں، جیسے کہ خوارج ہے اور روافض، لیکن فعلاً تو ممکن نہیں ہے. اس لیے صرف دلوں کا ذکر ہے اور زبانوں کا ذکر ہے. یہاں تک کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر فرض کیا جائے کہ کوئی شخص، یعنی ان سے بغض و نفرت کرنے والا، ان کے قبروں کو کھول لے اور ان کی لاشوں کو نکال لے، تو صحابہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن جو صحابہ کے تعلق سے جو غلط اقدامات کیے جاتے ہیں، ان کی وفات کے بعد، وہ تو جو دل سے کیا جاتا ہے یا زبان سے کیا جاتا ہے. جو قاعدہ یہ ہے، یہ سب فرماتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے، کیونکہ دل اور ان کی زبانیں سلامت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے. دل جو ہے بغض و نفرت، حقد، غل وغیرہ سے صاف اور پاک ہیں، اور ان کی زبانیں جو ہیں ہر اس قول سے پاک ہیں جو ان کے لیے لائق نہیں ہے. جب ان کے دل صاف ہیں اور پاک ہیں اور سلامت ہیں، ان چیزوں سے جس سے دل کو سلامت یعنی ہونا چاہیے, تو پھر ان کے دل جو ہے صحابہ کرام کے لیے محبت سے, ان کی تعظیم سے, رسپیکٹ سے بھرے ہوئے ہیں جیسا کہ صحابہ کے لیے لائق ہے. صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور تمام مخلوقات پر ان کی فضیلت کو جانتے ہیں, کیونکہ ان سے محبت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں سے ہے. اسی طریقے سے ان کی زبانیں بھی پاک ہے اور سلامت ہے, گالے گلوڑ سے, لام تان سے, تفسیق اور تکفیر سے بھی, اور اس طریقے سے ہر اس چیز سے جو اہل بدعت کرتے آئے ہیں. اگر ان چیزوں سے یعنی ان کی زبان اور دل سلامت ہے اور پاک ہیں, تو پھر ان کے دل بھر جاتے ہیں اور زبان پر یعنی اس کا اثر ہوتا ہے کہ ان سے یعنی صحابہ سے راضی ہوتے ہیں, ان پر رحم کی دعا کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. اور یہ سب اس لیے ہے یعنی ان مدرجہ ذیل چیزوں کی وجہ سے. اب صحابہ کرام کے لیے یہ خصوصیت کی ہو کہ ان سے محبت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, ان کی تقدیر کی جائے اور ان کی فضل کو بیان کیا جائے, زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, تمام زمانوں میں سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. متفق علیہ حدیث, معروف حدیث ہے صحابہ کرام کے فضل میں. اب یہاں پر دیکھیں, زمانے کی بہتری اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کی وجہ سے ہوئی. مطلب زمانہ تو وقت ہے, اچھا برا نہیں ہوتا. لوگوں کی اچھائی سے اور لوگوں کی برائی سے یہ زمانہ اچھا و برا ہوتا ہے, کیونکہ صحابہ سب سے بہترین لوگ تھے اپنے زمانے کے. ان کے لیے یہی شرف کافی تھا اور کافی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے ساتھ رہے, ایمان لائے, ان کے ساتھ جہاد کیا اور تمام مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا. یہ شرف ان کے لیے کافی ہے کہ اسی زمانے کے لوگ ہیں جو سب سے بہترین زمانہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اس دین اسلام کی جو خدمت کی ہے, اور نشر و اشاعت پہ جو ان کا کردار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, الا کہ جن کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں نعوذ باللہ. دوسری بات, یہ دوسری فضیلت جو صحابہ کی ہے یا دوسرا سبب کہ صحابہ کرام کی تفضیل کی جاتی ہے, دل سے ان کا احترام کیا جاتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے, دل سے محبت کی جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جی واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بیچ میں, کیونکہ صحابہ سے ہی امت نے شریعت کو حاصل کیا ہے. یعنی اگر صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر براہ راست کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیغام نہیں لے سکتا. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیغام کو لیا, اس کو صحیح سمجھا, براہ راست سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس پر بہترین طریقے سے عمل کیا اور پھر اس کی طرف دعوت بھی دی اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا. دیکھیں, ہم انڈیا پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ پیغام ہم تک کیسے پہنچا, کس نے پہنچایا ہے؟ مشرق اور مغرب میں لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو کس نے لہرایا ہے، اس نور کو کس نے پہنچایا ہے؟ اب اسپین تک دیکھیں، یورپ میں وہاں تک مسلمان تھے اور سب سے بڑی سلطنت تھی کسی زمانے میں. تو اگر صحابہ کرام کو نکال دیا جائے تو پھر دین کا باقی کچھ نہیں رہتا. بتا دوں میں آپ کو، نہ تو قرآن مجید اور نہ ہی کوئی حدیث، کیوں؟ قرآن مجید بھی ان صحابہ سے ہمیں ملا ہے نا، تواتر سے ملا لیکن صحابہ سے ملا ہے نا ہمیں، تابعین نے براہ راست تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو قرآن کو لیا نہ کسی حدیث کو لیا ہے. تو تابعین کو قرآن مجید بھی صحابہ نے پہنچایا ہے، حدیث کو بھی صحابہ نے ہی پہنچایا ہے. اگر اس واسطے کو ختم کیا جائے پھر امت میں باقی کیا رہتا ہے؟ اس لیے اسی واسطے کی وجہ سے اور اسی تعلق کی وجہ سے صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں اور اس کا اپنی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں. تیسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو ان کے ہاتھوں پر عظیم اور وسیع فتوحات ہوئی ہیں، جو ملک فتح ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا صحابہ کرام پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مشرق اور مغرب میں آج بھی آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی تعلیمات اور یہ نور جو ہے پھیلا ہوا ہے. چوتھے نمبر پر صحابہ نے ہی اس امت میں بہت سارے فضائل کی نشر و اشاعت کی ہے، جیسا کہ سچائی ہے، نصیحت کرنا ہے، حسن اخلاق اور آداب ہے، جو ان کے علاوہ کس اور میں نہیں پائی جاتی تھی. دیکھیں اس زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، آج جو یورپ اور امریکہ تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں، جو یورپ ہمیں بہت ہی رنگین اور بہت ہی دنیا کے اعتبار سے آگے نظر آ رہا ہے، اس زمانے میں یہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں ڈارک ایجز تھے، اندھیرے تھے ہر طرف. وہ آج اندھیرے تو آج بھی لیکن لوگوں کو کم نظر آتے ہیں، اس وقت تو خود بھی اعتراف کرتے ہیں، ان کو کتابوں میں ہیں، خود اعتراف کرتے ہیں، ہسٹری کتابیں دیکھ لیں آپ، ڈارک ایجز میں ڈوبے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. لیکن صحابہ کرام اس برے زمانے میں بہت سارے مشکلات اور چیلنجز کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام نے ایک ایسا اپنا اثر رسوخ جمایا. سچائی کی مثال دی جاتی ہے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے بعد کی بات پہ کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہر خوبی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وفات کے بعد بہت ساری خوبیاں صحابہ کرام میں موجود تھیں، جیسے کہ سچائی ہے، امانت داری ہے، نصیحت کے لیے دل میں درد ہونا، پیغام کو پہنچانے کا درد، حسن اخلاق و حسن آداب سے متصف ہونا. اس زمانے میں نہ تو عرب میں کسی اور کے پاس تھے یہ خوبیاں اور نہ عجم میں کسی کے پاس تھی یہ خوبیاں. یہ وہ تو نہیں جیسا فرماتے، تو نہیں جان سکتے جو دیوانوں کے پیچھے کچھ پڑھتے کچھ جانتے ان کے تعلق سے، یہ صرف وہی جان سکتے جو ان کی تاریخ سے واقف ہے اور ان کے مناقب اور فوائل سے واقف ہے، ان کے ایثار اور ان کی استجابت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانتے ہیں. صرف ایسے لوگ ہی ان کی خوبیاں جان سکتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اپنی زبانوں سے جیسے کہ وہ حق رکھتے ہیں، اور دو بڑے گمراہ راستوں سے ہم بری ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم دو بڑے گمراہ راستوں سے بری کرتے ہیں. ایک ہے روافض کا راستہ اور طریقہ, جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں اور آل بیت میں غلو کرتے ہیں, اور دوسرا طریقہ ہے نواصب کا طریقہ, جو آل بیت سے بغض و نفرت کرتے ہیں. رسول جماعت دونوں برے راستوں سے اور گمراہ راستوں سے بری ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیم رحمہ اللہ, ہم تو یہ دیکھتے ہیں, یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک آل بیت کے لیے جب وہ صحابہ ہیں تو ان کے ہمارے اوپر تین حقوق ہیں, کیونکہ آل بیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ صحابہ تھے, جو بعد میں آئے جن سے ملاقات نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ نہیں ہیں. تو بات صحابہ کی ہو رہی, تو شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آل بیت جو صحابہ تھے ان کے ہمارے اوپر تین حقوق ہیں. پہلا حق ہے صحبت کا, صحابی ہونے کا, دوسرا حق الایمان ہے, تیسرا حق القرابہ ہے, رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو تین حقوق ہیں, یعنی ایک عام صحابی ہے اور ایک وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے آل بیت میں سے ہے. جو عام صحابی ہیں ان کے ہمارے اوپر دو حقوق ہیں, ایک حق الایمان ہے, ایک حق الصحبہ ہے کہ صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آل بیت میں سے ہے تو ایک حق اور زیادہ ہے, اور وہ ہے حق القرابۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد, اس جملے سے مراد جو شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے, شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ پہلے گزر چکا ہے کہ صحابی کی تعریف کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں, ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی. اور صحابی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے, اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں, یعنی ایمان بھی لے کے آیا ہے, تو اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو. کس چیز کو لازم کیا ہے؟ اتباع کو. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے خصائص میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص کسی کا صاحب دوست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لمبے عرصے تک اس کے ساتھ نہ رہے, اس کے بعد اسے صاحب کہا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں, جس نے ایک ملاقات کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں, اسی ایمان پر وفات ہوئی, اسے صاحب کیوں کہتے ہیں؟ صاحب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو. دوست کون ہوتا ہے؟ کیا ہر تعلق دار دوست ہوتا ہے؟ عام لفظ میں چلے آئیں, ہر تعلق دار دوست ہوتا ہے. دیکھیں تعلق تو لوگوں سے ہوتا ہے, آپ بکالے میں جاتے ہیں, گروسری شاپ پہ جاتے ہیں, وہ آپ کو جانتا ہے, آپ کسٹمر پرانے, آپ چیزیں لیتے ہیں دیتے ہیں, خرید فروخت ہوتی ہے, آپ کو نام بھی جانتا ہے, آپ حال بھی پوچھو آپ کا حال پوچھتا ہے, آپ کا دوست ہے وہ. آپ بار بار شاپ پہ جاتے ہیں, بال اپنے بناتے ہیں, آپ کئی سالوں سے ایک ہی بار بار ہے, ایک ہی نیا جو آپ کے بال بناتا ہے, آپ کا دوست ہے. ٹھیک ہے, حال ہاں کام کے حد تک دیکھیں نا. دوست کون ہوتا ہے؟ صاحب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا ساتھی ہو اور اس پر ساتھ میں لمبا عرصہ بھی ہو. اب یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے کیا ہے کہ ایک ملاقات سے بھی صاحب ہو گیا. پتہ کیوں صاحب کہتے ہیں؟ اس لغت کے اعتبار سے بھی صاحب ہو گیا. کیوں؟ ایک جملہ یہاں پہ ایک لائن شیخ صاحب نے بیان کی ہے, میں نے تھوڑا زور دیا تھا پھر چھوڑ دیا کہ دیکھے سمجھ آتے کہ نہیں. اب بھائیوں کو اتباع بارہ کر, اتباع کو لازم پکڑنا. جس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایمان لایا ہو اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہو تو زندگی ساری اسی پر اتباع کے ساتھ ہے کہ نہیں, لازم پکڑا ہے کہ نہیں؟ اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہے جو پیغام لے کے آئے؟ دیکھیں اگر ذات ہے تو پھر ابو لہب تو چاچا ہے نا, نہیں چاچا, ابو طالب ہی چاچا ہے, کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا. جب تک کہ ایمان شرط ہے, ایمان ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فائدہ بھی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے سے بخاری کی روایت میں, ابو طالب کے آخری وقت میں جو وفات پا رہے تھے, کہ چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا کہہ دیں تاکہ میں تمہارے کام آ سکوں, میرے پاس تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا, ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ, میرے پاس حجت ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تیری بخشش ہو سکے, میں شفاعت کر سکوں. شفاعت کا دروازہ بند ہے جب تک کہ ایمان نہیں لاتے. سبحان اللہ. تو کس چیز کو لازم پکڑا ہے صحابی نے؟ ملاقات ہوئی نا, وہ پھر اتباع کو لازم پکڑا ہے, اس لیے شرط ہے مرتے دم تک. سبحان اللہ. تو یہ خصوصیت ہے, اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے, مخالفین ہیں نا شبہات والے, کہ دیکھیں بڑی ناانصافی کرتے ہیں آپ لوگ. کیا ناانصافی بھائی؟ آپ کہتے ہیں صحابہ, صاحب تو کہتے ہیں اس شخص کو جو لمبے عرصے تک, پھر آپ کو مثالیں بھی دیتے ہیں یہ بار بار شباب والی وغیرہ وغیرہ والی, کہ آپ کا جو ساتھی ہو آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں آنے جانے میں اور گہرا تعلق ہو, تب جا کے اس لغت کے اعتبار سے اور عرف کے اعتبار سے صاحب کہتے ہیں. اور آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء نے کہہ دیا, اب آپ کی بات مان لیں کہ صحابی ہو جس نے ایک دفعہ ملاقات کی ہو صحابی بن گیا ہے. کیا جواب ہے؟ یہی جواب ہے کہ اتباع کو لازم پکڑا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور پیغام پہنچانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اتباع کی جائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پھر دلائل بیان کی ہیں, شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل جماعت کے اس موقف کی, یعنی جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں, ان کی تقدیر اور احترام بھی کرتے ہیں, اور ان کے دل اور زبان سلامت ہیں صحابہ کرام کے لیے, اس کے جو دلائل ہیں شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے پہلے, یہ 10 کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے دو آیتیں بھی شیخ السلام نے 10 نمبر کی آیت کو بیان کیا ہے, پھر شیخ عثیم رحمہ اللہ نے اس سے پہلے دو آیتیں بھی بیان کرتے ہیں. آپ نے یہ تینوں آیتیں یاد کرنی ہیں, سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8, 9 اور 10 یہ واجب لے لیں, یہ حفظ کرنی ہے. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے, کس کے بعد آئے؟ کون سے صحابہ ہیں؟ ان کا ذکر پہلے دو آیتوں میں ہے, اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے ان دو آیتوں کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. سورۃ الحشر آیت نمبر 8, للفقراء المهاجرين, مهاجرين فقراء, الذين اخرجوا, جنہیں نکالا گیا, من ديارهم واموالهم, اپنے گھروں سے اپنے مال سے. کیوں نکالا گیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ تعالیٰ کے فضل, اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. وینصرون اللہ ورسولہ, اور نصرت کرتے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولئک هم الصادقون, یہی سچے, اللہ نے گواہی دی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور ان کے سر فہرست ان مہاجرین کے جو سر فہرست ہیں, ابو بکر ہے, عمر, عثمان, العلی, بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. لذلك إسفرمانمي يبتغون فضل من الله ورضوانه يإخلاص النياه خالصة النية كوكي فضل ولا تاكي رزاك تشهنا دل كعملها. ورسي كهتي كوي بعمل جواب خالصا لتالي كرتيت وسي كا كهتي إخلاص النية إخلاص كهتي دل ما إخلاص هي. وينصرون الله ورسوله ونصرة كرتي الله تعالى كي والله تعالى كي بيار كرام صلى الله عليه وسلم كي تحقيق العمل اس پر عمل بھی کرتے ہیں. صرف خواہشات نہیں ہیں, دلی خواہشات نہیں, اس پر عمل بھی ہے. اولئک هم الصادقون, گواہی سچا کہ گواہی کون دے رہا ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. کہ زبانی کلامی کہنے والے نہیں ہیں, دل کی خواہش رکھنے والے نہیں ہیں, بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا اس خواہش پہ اور اس اخلاص کی تحقیق بھی کی ہے عملا. اس لیے اولئک هم الصادقون, یہی سچے ہیں. کبھی کوئی ریا کبھی کوئی ریاکاری نہیں کی, کوئی دکھاوا نہیں کیا, لیکن صدق نیت سے اور اخلاص نیت سے عمل کرتے رہے. یہ کون ہیں؟ المہاجرین. اچھا, پھر انصار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة الحشر آية نمبر 9. والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أرضوا جنون الدار اور ایمان ان سے پہلے حاصل کیا, يعني صحابہ کرام کے مہاجرین سے پہنچنے سے پہلے مدینہ میں. ان کی ذرا صفات دیکھیں آپ, يعني مہاجرین کی تین صفات تھی کمال کی تھی, اب ان کا کمال بھی دیکھ لیں ذرا. وہ گواہ اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم, نمبر ایک محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں, مہاجرین سے انصار محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا, اور اپنے دل میں کوئی بھی تنگی محسوس نہیں کرتے, اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جو کچھ مہاجرین کو دیا جاتا ہے. کیونکہ فے میں سے جب کوئی مال ملتا, کوئی مکان غنیمت ہوتا, کوئی مہاجر کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ تھوڑی پریفرنس دی جاتی. دیکھیں ایک شخص نے سب کچھ قربان کر کے آیا ہے, کچھ نہیں, گھر بھی, مال بھی, کاروبار بھی, کچھ بھی نہیں. بعض ایسے بھی تھے جن کے پاس کوئی کچھ نہیں تھا, ان کے اپنے اہل عیال بھی چھوڑ کے آئے ہیں. جیسے سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ مدری صحابی ہیں, مہاجرین میں سے ہیں, معروف قصہ ان کا سورہ ممتحنہ کی آیات میں, ابتدائی آیات میں ان کا قصہ ہے, متفق علیہ احادیث میں, کہ اپنے اہل و عیال بھی چھوڑ کے نہیں ساتھ لے کے جا سکے اور مشرکین کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے رہے. اب خود سوچیں کہ ایک تو گھر گیا, کاروبار بھی گیا, مال بھی گیا, اور اہل و عیال دشمن کی زد میں آ چکے ہیں, کون کر سکتا ہے؟ قربانی کتنی بڑی قربانی ہے. دیکھیں ساری دنیا تو قربان کر کے نا, بچا کیا دنیا, مجھے بتایا کیا بچا ہے دنیا میں, ہوتا کیا ہے؟ کاروبار, روزگار, گھر, اہل و عیال, بیوی بچے, دوست احباب, یہی ہوتا ہے نا, سب کچھ قربان کر کے, کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انصار کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کی مدد اعانت کے لیے, ان کی خدمت کے لیے, ان کی میزبانی کے لیے آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ تھوڑی سی جھلک ہے ان آیات کریمہ میں. اچھا, پہلے تو ان کا ذکر فرمایا کہ ہیں کون, تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, صحابہ کرام سے پہلے تیار ہیں, ایمان کی بنیاد پر ان کے منتظر ہیں. ایمانی اخوت کب حق ادا کرنا ہے, سب سے پہلے کیا کیا, کیا صفت ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم, محبت کرتے ہیں دل سے, محبت دل سے ہوتی ہے نا, اور اس کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں اعمال دیکھیں, یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا, جو مہاجرین کو دیا جاتا تھا مال غنیمت میں سے, مال فئے میں سے کوئی بھی, تو اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہم بھی تو قربانی دے رہے ہیں, ہمارے تو اپنے گھر کھولے ہوئے ہیں, وہ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں, اپنا سب کچھ آدھا آدھا کیا ہوئے, ہمارے گھر میں کھا رہے ہیں, پھر ہمیں بھی کچھ نہیں مل رہا, کوئی تھوڑا سا تو دے دیتے, دل میں کوئی تنگی نہیں ہے بھائی, سینے چوڑے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اسے ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة, اور ترجیح دیتے ہیں, اثار کرتے ہیں مہاجرین کے لیے اگرچہ وہ خود شدید ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو. جانتے خصاصہ کیا ہوتا ہے؟ خصاصہ کب کہتے ہیں؟ جب شدید بھوک ہو. ایک بندہ بھوکا ہوتا ہے, ضرورت مند ہے. ایک ہوتا ہے خصاصہ جو شدید ضرورت مند ہو. جب شدید ضرورت مند ہوتے ہیں یا آپ بھوکے ہوتے ہیں, آپ کو کسی ضرورت ہوتی ہے اور آپ وہ چیز کسی اور کو دے دیتے ہیں جبکہ آپ کو خود ضرورت ہے, کیا خیال ہے؟ یہ عام بات ہے. دیکھ کہتے ہیں تو آسان ہے, مسکرا کے بات کر رہے ہیں. جس نے عمل کیا تھا کہ کیا حالت تھی اور کتنا مشکل تھا, لیکن اللہ نے جس کے لیے آسانی کی ہو. انہیں کہا محبت کرتے ہیں نا, مہاجرین سے محبت کرتے ہیں, اللہ خود گواہی دے رہا نا, یحبون من ہاجر الیہم, اور دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہے, سینوں میں کوئی تنگی نہیں ہے جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی کچھ دیا بھی جاتا ہے ان کو, ان کو دیا بھی نہیں جاتا انصار کو, پھر بھی ترجیح دیتے ہیں, اثار کرتے ہیں اگرچہ خود ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو, شدید ضرورت مند کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی ایک وجہ ہے, وہ توفیق بھی اللہ تعالی نے دی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, فلاح پا چکے, گواہ اللہ تعالی دے رہا ہے. مہاجرین کی جو آزمائش تھی وہ سچے ثابت ہوئے اپنی آزمائش میں, ہجرت کر کے سچے تھے نا, سچے. انصار نے ان کا استقبال کیا, ان کی میزبانی کی, فلاح پا چکے. وجہ کیا تھی؟ اثار کیا, محبت بھی کی مہاجرین سے, پھر اس کا حق بھی ادا کیا, ان کو ترجیح بھی دی اپنی ضروریات پر, اور اپنے نفس کو بخیلے سے روک کے رکھا, بچائے رکھا. جس نے بھی یہ قاعدہ یاد رکھے, جس نے بھی اپنے آپ کو, اپنے نفس کو بخیلی سے بچا لیا, یقین اس نے فلاح پائی ہے. فلاح کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہے خواہش نفس. ہاں یوقا بچا لیا نا اس نے نا, کیونکہ نفس کو چاہیے. جب آپ نفس کی چاہت پورا نہیں کرتے تو بگڑ جاتی ہے, لیکن جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, وہی کامیاب ہوتا ہے. اور یہی ہوا انصار کے ساتھ. اثار کب ہوا؟ کب ترجیح دی؟ شدید ضرورت کے وقت بھی, کہ نفس میں جو ایک چاہت تھی اس کو دبائے رکھا اور اسے اپنے آپ کو بچائے رکھا. نفس کی بخیلی بہت بڑی بری بیماری ہے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. کیونکہ اگر نفس کو لگام نہیں دیا جائے نا, اور نفس کا ایک دفعہ منہ کھل جائے تو جلدی بند نہیں ہوتا. دنیا جہاں اگر کبھی بھی ہو جائے نا, تب بھی یہ نفس اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اس نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر تیسری آیت میں, یعنی آیت نمبر 10 میں, دو آیتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. سورۃ الحشر آیت نمبر 10 ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احسان کے ساتھ اتباع کی ہے صحابہ کرام کی, الى يوم القيامة, تا قیامت. اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے کا ثبوت کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. سبحان اللہ. اور اخوت کے رشتے سے ان کی ثنا, ان کی بڑائی بیان کی گئی ہے, اور ایمان کے سبقت کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی جو دعا مغفرت کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے, وہ ان دو چیزوں کو یقیناً جانتے ہیں. نمبر ایک, ایمان میں سبقت لے چکے ہیں اور زیادہ حق رکھتے ہیں مغفرت کی, اللہ تعالیٰ مغفرت کی, اور دل اور زبان کی سلامتی کی. اور بھائی کا ذکر ہے کیونکہ بھائی ہمیشہ بھائی سے محبت بھی کرتا ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے، اس کا حق بھی جانتا ہے. اس اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی باقی نہ رکھے، اور جس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے ان کو قدح کی تنقیص کی ہے، ان کے حق کو نہیں جانا، صحابہ کے حق کو نہیں جانا، تو ان میں سے ہو ہی نہیں سکتا. جو کہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا. کیونکہ ان کی نشانی کیا ہے؟ دعا کرتے بد دعا دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں یا تنقیص کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے شیخ صاحب فرمان شیخ عثیم رحمہ اللہ جب سید عائشہ مؤمن رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ پریشان نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ان کے وفات سے مقطع ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کے اعمال ان کے وفات کے بعد جاری رہے. سبحان اللہ. جب انسان مر جاتا ہے عمل مقطع ہو جاتا ہے اس کا نا. اب جو ناجائز آپ پر طعن کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اب صحابہ کرام کی خصوصیت ہے کیونکہ ان کا حق ہے کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، ان سے محبت کی جائے، جو ان سے بغض و نفرت کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے یا لان تان کرتا ہے، ان کے وفات کے بعد بھی ان کا عمل جاری رہتا ہے اور یہ نیکیاں ان کو ملتی ہیں. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کوئی بغض و نفرت یا کوئی تنگی نہ ہو ان کے لیے جو ایمان لائے. یعنی فرمایا کہ وہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یہ خاص ان کے لیے نہیں ہے، دل کی سلامتی ان کے لیے بھی ہے، من باب اولیٰ صحابہ کرام کے لیے اور ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. اسے فرمایا للذین آمنوا، سبقون بالایمان کا لفظ پہلے گزر چکا ہے دعا میں، دعا مغفرت میں. اور جب دل کی تنگی کی بات آئی ہے، دل کی سلامتی کی بات آئی ہے، تو صحابہ کرام کے لیے بھی ہے اور ہر مومن کے لیے بھی ہے. سبحان اللہ. انتہا قیامت مومن جو ہے وہ مومن سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کا دل مومن کے لیے کشادہ رہتا ہے. ربنا انک رؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رأفت، شفقت اور رحمت سے ہم مغفرت کی دعا کرتے اپنے لیے اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو امام میں سبقت لے گئے ہیں. پھر فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحابہ کرام سے ہم جو محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل اور زبان ان کے لیے سلامت ہیں، اس کی وجہ یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہم طاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دیں، قسم اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ دے دے تو ان کے مد یا اس کے آدھا بھی، اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. مد کہتے ہیں دو ہتھیلیوں کو، اور نصف کہتے ہیں ایک ہتھیلی کو. اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں طاعت کا لفظ معطوف ہے سلامت کے لفظ پر، یعنی دل بھی ان کے سلامت ہیں اور فرمانبردار بھی کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ اصول اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت بھی کرتے ہیں. سب یعنی گالی گلوچ اور قدح اور عیب کو بیان کرنا اگر انسان کی غیر موجودگی میں ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں. اور اصحابی کے لفظ سے مراد شخص فرماتے ہیں وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور تعریف پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں اور اسی پر وفات ہوئی ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں اس صحبت کی مختلف قسمیں ہیں. کچھ قدیم ہیں قبل الفتح اور کچھ بعد الفتح ہے. اور اس حدیث میں کہ میرے صاحب گالی مت دیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو, کیونکہ سیدنا خالد بن ولید سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کچھ کسی بات سے جھگڑا ہو گیا بن جذیمہ کے تعلق سے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد سے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دیں, جو سیدنا خالد صحابہ میں سے ہیں. شیخ صاحب فرمایا شیخ عثیم رحمہ اللہ العبرت جو بعموم اللفظ, یعنی لفظ عام, یہ صرف سیدنا خالد کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ عام سب کے لیے, کہ سب کے لیے منع جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو گالی دیں. اگر ایک صاحب دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا اگر اسے جھگڑا بھی ہو جائے تو کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیم رحمہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو ہیں سیدنا خالد سے افضل ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف معروف صحابی ہیں, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں سبقت لے گئے ہیں. اس لیے فرمایا لا تسبوا اصحابی, اور یہ خطاب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے جوشوں کے لیے جو ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے. یہ تو سیدنا خالد شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثی رحمہ اللہ, سیدنا خالد ان جیسوں کے لیے ہے یعنی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے, تو ان کے علاوہ کے بارے میں پھر کیا کہنا ہے جو کہ بعد میں آئے ہیں, یعنی صحابہ کرام کو اگر برا بھلا کہتے ہیں. پھر حدیث کا لفظ ہے فور لذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں بغیر قسم کھائے. اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر کوئی صدقہ دے دے, بعض علماء نے کہا اور احد کا پہاڑ معروف پہاڑ مدینہ میں, کوئی صدقہ دے دے صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور مسلمان احد کے پہاڑ کے جتنا اور وہ بھی سونے کا, اور ایک صحابی جو ہے ایک مد کے ربع الصاع, صاع کا چوتھا حصہ, اور صاع کا چوتھا حصہ بنتا ہے جب آپ دونوں ہتھیلے ملا لیتے ہیں. اس زمانے میں گندم جو ہے کیسے ماپا جاتا تھا, دو یعنی معتدل ہاتھ والا, کچھ بات چھوٹے ہاتھ ہو بڑے بات بھی ہوتے ہیں, بالغ شخص کا جو معتدل انسان ہو قد و قامت کا جب دونوں ہتھیلوں کو ملا کے اس میں کوئی اناج اٹھاتا ہے اسے ربع صاع کہتے ہیں, اور اسے مد بھی کہا جاتا ہے, یہ مد ہے. اگر ایک صحابی ایک مد اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ دیتا ہے اور صحابہ کے علاوہ چاہے تابعین ہی کیوں نہ ہو چاہے کوئی اور ہی کیوں نہ ہو وہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ دیتا ہے, تو صحابہ کرام کا ایک مد کا صدقہ اس سے بہتر ہے, یہ فضیلت ہے. او نصف ہو یا نصف المد, اس دو ہتھیلوں کا آدھے ایک ہتھیلے کے برابر بھی اگر وہ صدقہ دیتا ہے تب بھی بہتر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیم رحمہ اللہ بعض علماء نے کہا من الطعام, اور بعض نے کہا سونے میں سے, یعنی کہ صحابہ ایک بت کا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ دے دے اور کوئی اور پورا احد کا پہاڑ سونے میں صدقہ دے دے, اور بعض نے کہا کہ اس مراد کوئی بھی کھانا پینا ہو. اللہ کل حال شیخ صاحب فرماتے اگر کھانے میں سے تب بھی بہتر ہے, اگر سونے میں سے تب بھی بہتر ہے ہر اعتبار سے, کیونکہ کہاں پر ایک بدھ یا نصف المد, کہاں پر احد کا پہاڑ کے سونے کے مانند, یعنی اس کے سامنے کچھ ایک بدھ یا نصف المد کیا حیثیت رکھتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرمائش مزین رحمہ اللہ, اب صحابہ کرام کے آپ یہ فضیلت دیکھ لیں اس حدیث میں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص نصف ایک مد اس کا آدھا بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو کوئی اور اس فضل تک پہنچ نہیں سکتا, جبکہ جو چیز اللہ کے راستے میں اس صدقے میں دی جا رہی ہے وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن دینے والے مختلف ہیں، دونوں بشر ہیں، چیز بھی ایک ہی دی جا رہی ہے. اگر سونا کہا جائے، یہ بھی سونا دے رہے، وہ بھی سونا دے رہے، لیکن دونوں کا جو فضل ہے وہ برابر نہیں ہے. یہ صحابہ ہیں، ان کے فضائل مناقب، ان کے اخلاص اور اتباع ایسا ہے جیسا کہ ان کے بعد میں آنے والوں نے نہیں پایا ہے. ان کا عظیم اخلاص اور شدید اتباع جو ہے وہ دوسروں جیسی نہیں تھی، اس لیے اسی بنیاد پر ان کو دوسروں پر فضیلت دی گئی اور فوقیت دی گئی ہے. اور اس یہ نہیں جو ہے لا تسبو نہیں ہے نا، منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تحریم کے لیے یعنی حرام ہے صحابہ کرام کو گالی دینا، کس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عمومی طور پر صحابہ کرام کو گالی دے، اور نہ ہی خصوصی طور پر ان میں سے کسی ایک کو گالی دے. کیونکہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو عموماً یعنی تمام صحابہ کو گالی دیتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے. انڈر لائن کریں، بڑی خطرناک بات ہے. جو تمام صحابہ کو گالی دیتا ہے ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر پر شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس کے کفر پر شک کرتے وہ بھی کافر ہے. نعوذ باللہ. یعنی جو صحابہ کو تمام صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہے، جو ان کو کافر نہیں کہتا یا اس کو کفر پہ شک کرتا ہے تو وہ خود یعنی اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کسی ایک سے خصوصی طور پر یا چند صحابہ کو گالی دیتا ہے تو بھی دیکھا جائے گا کہ کس بنیاد پر گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کا باعث، اس کی وجہ کیا، سبب کیا ہے. اگر خلقی یا خلقی یا دینی وجہ ہے، اور سب کے اپنے اپنے حکم ہے، شکل و صورت سے خلق کے اعتبار سے کوئی گالی دیتا ہے، یا اس کے خلق کے اعتبار سے گالی دیتا ہے، یا اس کے دین کے، اگر دین کا مسئلہ ہے، دین کی وجہ سے کہ سبقت لے گیا نہیں مت گالی دیتا ہے، تو تب تو دین کو گالی ہے نا، تب تو حکم ڈفرینٹ ہے. اگر صرف دنیا کے اعتبار سے یا اٹھنے بیٹھنے سے یا شکل و صورت سے کوئی برا بھلا کہتے گالی دیتا ہے تو اس کا حکم اور ہے. یہاں پر رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ اس جملے سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فِي فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، اور اہل سنت جماعت جو ہے وہ قبول کرتے ہیں جو کچھ بھی قرآن مجید میں، سنت میں اور اجماع میں صحابہ کرام کے فضائل و مراتب کے تعلق سے دلائل موجود ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.